Escucha.
Escuché, pero... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما اعطى. آج کے خطبے کا موضوع ہے احسان کا سب سے بڑا دشمن. احسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہم یہ جان چکے ہیں پچھلے خطبات میں کہ احسان مراتب اسلام میں سے سب سے بلند ترین مرتبہ ہے. احسان پرفیکشن کا دوسرا نام ہے. احسان عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنا گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. اور احسان کے مختلف راستے بھی ہم بتا چکے ہیں. احسان کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں. آج کے خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے احسان کے کوئی دشمن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ دشمن کون سے ہیں, احسان کے دشمن کیوں ہیں, اور احسان کے بہت سارے دشمنوں میں سے بعض کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ سب سے بڑا دشمن کیا ہے احسان کا. دشمن سے مراد یہ وہ چیزیں ہیں جو احسان کو باطل کر دیتی ہیں. دشمن ہمیشہ آپ کی خیر خواہی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اس خیر کو آپ کی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہے. دشمن آپ کی زندگی میں کبھی خوشی دیکھنا نہیں چاہتا, وہ آپ کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے. اور احسان کے دشمنوں سے یہ مراد ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو احسان کو باطل کر دیتے ہیں, اکارت کر دیتی ہیں. احسان کرنے والا احسان کرتا رہتا ہے لیکن اس کو اس احسان کا بدلہ کوئی ملے گا نہیں, کیونکہ اسی دنیا میں ہی اس نے اس احسان کو یا بہت سارے احسانات کو ضائع کر دیا. ان میں سے میں چار کا ذکر کروں گا ترتیب کے ساتھ, اور پھر آخر میں جانیں گے کہ سب سے بڑا دشمن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو, اپنے صدقات کو باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو, ان دو چیزوں سے, بالمن والاذى, من احسان جتلانے سے, والاذى اذیت پہنچانے سے. یہ دو چیزیں ہیں. احسان تو کر دیا, کسی کے کام آ گئے, اور کسی کو مشکل وقت میں ساتھ مل گیا آپ کا, لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالی سے لینے کی امیدوار نہ رہے اور فوراً اس احسان کو ضائع کرنے کے پیچھے دوڑ پڑے. پہلی ملاقات میں ہی تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا تھا, تمہیں یاد ہے سب سے مشکل وقت میں میں نے تمہیں اس مصیبت سے نکالا, قرض میں ڈوبے ہوئے تھے, میں نے تمہیں اس قرض سے نکالا, مشکل وقت تھا میں نے تمہارے لیے آسان کیا, اور اس بیچارے محتاج پر زخموں کے انبار لگا دیتا ہے یہ شخص. اس پر مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ محتاج بنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, آپ کو محسن بنایا اسی رب نے سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ کو توفیق اسی نے دی ہے, آپ کو دینے والا اسی نے بنایا ہے, اس کو لینے والا اسی نے بنایا ہے, تو پھر یہ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ کل یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی جگہ پر ہو, وہ تمہاری جگہ پر ہو. کوئی ایسے شخص کا بھی دیکھا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو دنیا میں؟ ہم بنیادی طور پر خلق کے اعتبار سے محتاج ہی پیدا ہوئے. دنیا کے سب سے بڑا امیر ترین انسان کیا بیمار نہیں ہوتا؟ کیا ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوتا؟ کیا ڈاکٹر کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی, جوتے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہی ہیں, اور اسی طرح دنیا کا یہ پہیہ چلتا رہتا ہے. لیکن خاص اوقات میں, مشکل اوقات میں, اگر آپ کو اللہ تعالی کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا سبب بنا دے یا اس کو اسی پر ٹالنے کا ذریعہ بنا دے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. احسان کا بدلہ احسان فراموشی سے نہیں دیا جاتا. بعض لوگ سمجھتے کہ وہ احسان فراموش ہے جس پر میں نے احسان کیا, اس نے شکریہ تک نہیں کہا. ہم شکریہ کا منتظر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دے. یہ بھی احسان فراموشی ہے. جو شکریہ کا منتظر رہتا ہے نا, اس کی نیت میں خلل ہے. اگر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ کام کیا ہے تو پھر اسی سے توقع کرو, اسی سے امید کرو کہ وہ تمہیں اس احسان کا اچھا بدلہ دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی پریشانیوں میں ڈوبتے ہوئے, اپنی مصیبتوں کی وجہ سے اسے یاد آ رہا ہے کہ دو لفظ کہہ دیا آپ کو, آپ کا بڑا شکریہ, بہت شکریہ, نہیں کہہ سکا, پریشان ہے بیچارہ. تو آپ کو کیا فرق پڑا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ فرق تب پڑتا ہے جب یہاں پہ کوئی فرق ہوتا ہے, دل تنگ ہوتا ہے, ارے میں نے اس کی مدد کی, اس نے دو لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا. احسان جتلانے پر میں نے پورا خطبہ دیا ہے. سن لینا وہ خطبہ، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو اور اس بہترین اور عظیم صفت سے اللہ تعالی نے ہمیں پکارا ہے تنبیہ کرتے ہوئے، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے پکے مومن ہو، تو اپنے صدقات کو، اپنے اس احسان کو احسان جتلانے سے ضائع نہ کر دینا. تو احسان جتلانا سب سے بڑا دشمن ہے احسان کا، سب سے بڑا نہیں، دشمن میں سے ایک دشمن ہے احسان کا. دوسرے نمبر پہ اذیت، احسان کر کے کسی قسم بھی اذیت ہو، جس پر احسان کیا اس کو پہنچا، چاہے زبان سے، جیسے کہ احسان جتلایا اپنی زبان سے، چاہے کہ اشارے سے ہو، ہاتھ کے اشارے سے، یا آنکھ کے اشارے سے، یا چہرے کے اشارے سے، یا اپنی گندی مسکراہٹ سے. مسکراہٹ مطلب شرعی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تبسم کے فوج عقیق صدقہ، مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. یہ وہ مسکراہٹ ہے جو دل میں خوشی پیدا کر دیتی ہے، جو دو مسلمانوں کو قریب کر دیتی ہے. لیکن بعض ایسی مسکراہٹیں ہوتی ہیں، بعض ایسے قہقہے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کسی پر احسان کیا مجمع میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنا ہے، اور بعض لوگ اشارہ کر کے بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ واضح الفاظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس پر احسان کیا اور اب دیکھو یہ کہاں پہ جا کے بیٹھا ہے، یا اسے جگہ نہیں ملی آپ کے ساتھ بیٹھنے کی، تو وہ بیچارہ کیا کرے، آپ کا وہ کوئی غلام نہیں بن گیا کہ آپ جہاں پر ہو آپ دم کی طرح کے پیچھے وہ بیچارہ پھرتا رہے. کسی شادی بیاہ کے موقع پر گئے، دیکھو میں نے اس پر احسان کیا، دیکھو اگر میں نہ کرتا تو آج یہاں پہ بیٹھنے کا لائق نہ ہوتا. اب جب اس نے سلام تک نہیں کیا مجھے، یار نہیں دیکھا اس نے آپ کو، سلام نہیں کیا، تو کیا چلا گیا آپ کو؟ اذیت پہنچانی ہے، اور وہ بیچارہ سن رہا ہے، آ کے اس نے سلام بھی کیا ہے، سلام بھی یوں کر رہے ہیں، جناب ناراض ہے نا، احسان تو کر بیٹھا غلطی سے، اس کو ضائع بھی تو کرنا ہے نا. اب جس کو آپ یوں ہاتھ ملا رہے ہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی 20 لوگوں کے سامنے، نہ شادی بیاہ کا خوشی کا موقع دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی غمی کا موقع دیکھتے ہیں. تعزیت پر بھی بعض لوگ یہی روتے رہتے ہیں، ارے میں نے کیا اور میں نے کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مسلمان بھائی کا حق ہے تمہارے اوپر کہ جو اپنے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو، اگر واقعی مومن ہو تو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ چیز پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتا ہو. لأخیہ، بھائی کا لفظ ہے، یہ مسلمان بھائی ہے تمہارا، ایمان کی بات ہو رہی ہے، مومن بھائی ہے تمہارا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ بھی نہیں کرتے، اگر اس کے باوجود بھی اذیت پہنچاتے رہتے ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے. اذیت پہنچا کر چاہے کسی قسم کی کیوں نہ اپنے احسان کو ضائع مت کرو. تیسرے نمبر پر ہے ریاکاری. احسان قول سے ہوتا ہے، احسان فعل سے ہوتا ہے، احسان دل سے بھی ہوتا ہے. احسان عقیدے میں بھی ہوتا ہے، احسان عبادات میں بھی ہوتا ہے، اور احسان معاملات میں بھی ہوتا ہے. معاملات کے تعلق سے احسان تو ہم جانتے ہیں، عبادت احسان بنیادی طور پر عبادت ہی ہے، چاہے کسی قسم کے بھی ہو. اور عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اگر یہ عبادت ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اسے ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری شرک اصغر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کی بعض صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ خوف ہے شرک کا، شرک اصغر کا. تو بعض صحابہ نے عرض کی، یہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، ریاکاری ہے. عمل تو کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. عمل تو کیا ہے، عمل سے محروم اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، توفیق دی ہے اسے، لیکن دل کے اندر خرابی ہے. ریاکاری کی خرابی ہے، بدنیتی کی خرابی ہے، نیت درست نہیں ہے، اپنی تعریفیں کروانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی انسان ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، یہ اچھا انسان ہے. لوگوں نے تو کہہ دیا، اب قیامت کے دن اس احسان کے اجر و ثواب کا منتظر نہ رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم کے ایندھن بنیں گے. جہنم کی آگ ان تین لوگوں سے جلائی جائے گی، سب سے پہلے جو ایندھن بنیں گے، سب سے پہلے وہ شخص قیامت کے دن سے لایا جائے گا. حساب تو دینا ہے نا ہم سب نے، سنے ذرا اس بندے کا حساب. اسے کہا جائے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، کیا کیا تم؟ وہ شخص کہتا ہے، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا، مجھے شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹ بولا ہے اس نے، جھوٹا ہے یہ شخص، اس نے قتال ضرور کیا ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے، اور لوگوں نے کہا خذوہ الی النار، لے جاؤ اسے جہنم کی طرف. دوسرے شخص کو لایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تعلیم دیتا رہا. یہ سب میں نے تیرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے. قرآن کی تلاوت تو ہوئی ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی ہے، تاکہ تعریف ہو جائے، لوگوں نے تعریف کی ہے دنیا میں. خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ اسے. اور تیسرا وہ شخص, تمہیں میں نے مال دیا, اس مال کا تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے دیا, فقیروں کو دیا, مسکینوں کو دیا, تیرے لیے دیتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے جھوٹ بولا اس نے, اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا خذوہ الی النار, لے جاؤ اسے جہنم کی طرف. عجب بات دیکھے, ظاہر تین لوگ کون ہیں دنیا میں؟ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. آخرت میں کیا انجام ہوا, کہاں پر غلطی ہوئی؟ اخلاص نیت نہیں تھا, دل میں غلطی ہے. اپنے ہاتھوں سے فقراء کو دیا, اپنے پاؤں سے میدان جنگ میں چل کے گئے, اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے, جسم سے عمل کرتے رہے, لیکن دل کے اندر خیر کے ذرے برابر بھی موجود نہیں تھا. اگر اس ذرے برابر بھی یہ خیر موجود ہوتا تو اخلاص کے ذرہ بھی آہستہ آہستہ وہ بڑھتا, کہیں پر تو خیر نظر آتا اس کی زندگی. تو احسان کا ان دونوں سے, احسان جتلانے سے اور اذیت سے بڑھ کر دشمن ہے احسان کا ریاکار, ان دونوں سے بڑھ کر ہے, سب سے بڑھ کر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے, احسان جتلانے سے, اذیت سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اور ایک حدیث ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, صحیح بخاری کی پہلی حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, سارے کا سر اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر. نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے, نیت میں خرابی ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. اپنی نیتوں کو درست کر لیں, آپ کہیں آپ کے عمل میرے عمل اکارت نہ ہو جائے. الاخلاص للہ تعالی, ہر عبادت کی سب سے پہلی شرط ہے, جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی عبادت کرنے والے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اگر اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر عبادت نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں تو دل میں یہی اخلاص اتر آتا ہے, یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے, کلمہ توحید ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں. اور دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور محمد الرسول اللہ کا بنیادی پیغام ہے. عمل کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں, عبادت کرنی ہے اپنے طریقے سے نہیں. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, دل جڑ گیا اللہ تعالیٰ سے, اور جسم سے عبادت ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, حاکم ہے محکوم ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ رد ہے, مردود ہے. ہم اپنے اعمالوں کو دیکھ لیں, ہمارے اعمال کیسے تھے اور کیسے ہیں. کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی نعمت سے نواز دے اور اتباع کی نعمت سے بھی نواز دے. چوتھے نمبر پہ جو ان تینوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ان تینوں سے بھی زیادہ دشمن ہے احسان کا, الشرک الاکبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. ریاکاری صرف اس عمل کو اکارت کر دیتی ہے جس میں وہ شامل ہوئی, سارے عمل اکارت نہیں کرتی. لیکن شرک ایسا منحوس عمل ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. یہ شرک کی نحوست ہے, کوئی بھی اچھا عمل باقی نہیں رہتا. شرک اسے اکارت کر دیتا ہے, باطل کر دیتا ہے. اور شرک ان چیزوں میں سے شرک اکبر جو ہے وہ احسان کا سب سے بڑا دشمن ہے ان چیزوں میں سے. ابھی ایک دشمن باقی رہتا ہے سب سے بڑا, لیکن شرک اکبر میں بات کرتا چلو, آج امت میں شرک اکبر کی جو مصیبت موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ جب تک موجود ہے تو امت عزت کا سانس نہیں لے سکتی. جب تک یہ مزارات اس طریقے سے آباد رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر ویران رہیں گے اس امت میں عزت ممکن نہیں ہے. جب تک یہ بدعات اور خرافات امت میں موجود رہیں گے تو مسلمان ذلیل سے ذلیل ہوتے رہیں گے, ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. مت دیکھیں دائیں اور بائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں کہاں پر ہوں, میں نے اپنا حساب دینا ہے, کہیں میں تو شرک مبتلا نہیں ہوں, نعوذ باللہ, کہیں میرے پیارے میرے گھر والے تو شرک مبتلا نہیں ہیں. اپنے آپ سے ابتدا کرو. شرک اکبر کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. یہ وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, لا یغفر, نہیں مغفرت کرتا, کبھی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ شرک شرک کرنے والے کی. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے, شرک بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے. اور اگر سچے دل سے توبہ کی ہے, توبہ کا حق ادا کرتے ہوئے, تو اس کے جتنے بھی بد اعمال تھے اللہ تعالیٰ نیک میں بدل دے گا. اور جب تک احساس جاری ہے ابھی وقت باقی ہے, شرک سے توبہ کر لیں. اگر اس امت کو ذلت کے دلدل سے نکالنا ہے تو اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرو. واللہ کچھ جائے گا نہیں آپ کو اگر آپ دعا کرتے ہوئے یہ نہ کہیں یا علی میری مدد فرما, سیدھا کہ یا اللہ میری مدد فرما, کیا جائے گا آپ کو. لیکن یا علی مدد کرنے سے کتنا کچھ جا رہا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جو علی کو پکار رہے ہیں یا کسی اور ولی کو پکار رہے ہیں انہیں کون دے رہا ہے, ان کی حاجتیں کون پوری کر رہا ہے, ان کی مشکلات کون آسان کر رہا ہے, یہ اولیاء کر رہے ہیں جو زندگی میں خود محتاج تھے، مرنے کے بعد حاجت روا بن چکے ہیں. پچھلے خطبے میں میں نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، جنگ خیبر کے موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جھنڈا دیا، جنگ خیبر کا جھنڈا. سیدنا علی کی حالت کیا تھی؟ جب اس کے دو صحابی لے کے آئے تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، مشکل میں تھے، اس حاجت میں تھے کہ کوئی ان کی اس مشکل کو دور کر دے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کے بھی نہ آ سکے، خود چلنے کے قابل نہیں تھے، بشر ہیں لیکن بشر کے سردار ہیں. صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اولیاؤں کے سردار ہیں، لیکن ہیں تو بشر، ان کو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، ان کو بھی درد ہوتا رہا ہے دنیا میں، خوشی اور غمی وہ بھی سہتے رہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فبرئ، فوراً شفا مل گئی. اپنی زندگی میں تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس حاجت کو دور نہ کر سکے، اب وفات کے بعد حاجت روا بن چکے ہیں. اور کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا علی کہتا ہے اور سب مل کے کہتے ہیں، کوئی انڈیا سے کہہ رہا ہے، کوئی پاکستان سے کہہ رہا ہے، کوئی نائجیریا سے کہہ رہا ہے، کوئی مصر سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور ملک سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور زبان سے کہہ رہا ہے، اب پتہ ہے آپ اپنی زبان سے اپنی حالت سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ سیدنا علی سب کی سنتے ہیں، ہر زبان کی سنتے ہیں، ایک وقت میں سنتے ہیں اور سب کی پوری کرتے، ایک وقت میں پوری کرتے ہیں. یہ بات لازمی ہے کہ نہیں؟ یہ خیالی بات ہے، یہ حقیقت ہے. مجھے بتائیں پوری کائنات میں وہ کون سی ذات ہے جس کی یہ صفات ہے، جو سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، بغیر ترجمان کے سب کی سنتا ہے اور سب کی حاجت پوری کرتا ہے، ایک وقت میں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات ہے؟ اور ہم کیسے مسلمان ہیں، زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کلمے میں وہ جانتے نہیں. سبحان اللہ. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ذلیل ہیں، یہودی ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے شرک کو مٹا دے، اور جو شخص اپنے دل سے شرک کو نہیں مٹانا چاہتا اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھے دل سے نواز دے. اس کا دل ہی نہیں جو اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی شرک سے نہیں توبہ کرنا چاہتا تو اس کا دل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک دل، اچھا دل، صاف اور پاک دل عطا فرمائے جس سے وہ توحید کو سمجھ سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک کالا سیاہ نقطہ دل میں لگ جاتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو یہ جو کالا سیاہ نقطہ ہے باقی رہتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے دل. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ایک دفعہ شرک کیا, کالا سیاہ نقطہ ہے, توبہ نہیں کی, اور کیا, پھر بڑھتا گیا, پھر بڑھتا گیا, یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا, پردے آ جائیں گے دل کے اوپر, نعوذ باللہ, پردے پر پردہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں پر پردے ہی پردے. کہاں سے آئے؟ واللہ اس نے ظلم نہیں کیا, وہ کریم ہے, کرم کرنے والا ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. یہ انسان ہی سب سے بڑا ظالم ہے. یہ پردے کیسے ختم ہو؟ واللہ مشکل نہیں ہے, ابھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے, کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر سچی توبہ کر لے. اے اللہ, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیرے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا, جو بھی عبادت کروں صرف تیرے لیے ہی کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور یہ کر کے دیکھ لے, اللہ کی قسم زندگی روشن ہو جائے گی. واللہ زندگی کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں سب دور ہو جائے گی. ایک دفعہ پہلا قدم رکھ کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرا بندہ جب ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز, ایک ذرا, ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے. جو چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے اس کی طرف. پہلا قدم رکھ کر تو دیکھیں اور اس ایمان اور توحید کی لذت کو چکھر دیکھیں. واللہ دنیا روشن ہو جائے گی, زندگی بدل جائے گی. احسان کے سب سے بڑے دشمن باقی رہ گیا, جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم خود ہیں. یہ انسان احسان کون جتلاتا ہے؟ اذیت کون دیتا ہے؟ ریاکاری کون کرتا ہے؟ اور شرک کون کرتا ہے؟ یہ احسان والے ہی تو کرتا ہے. سبحان اللہ, عجب بات ہے. ہم اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اچھائیوں پر خود پانی بھی پھیر دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے اپنے گھر تعمیر کیا, اپنے پیسے لگائے ہیں اور خود حصے دار بنا ہے, خود ایک ایک اینٹ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے, بڑی عمارت بننے کے بعد اسے اس نے گرا دیا. کبھی ایسا کرتا ہے کوئی شخص؟ جو دنیا میں ایسا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل مند کہتے ہیں اسے. وہ جو آخرت کے لیے اپنے کوئی عمل باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں, ان کو ہم کیا کہیں دنیا میں؟ پیر کہیں, امام کہیں, بزرگ کہیں, ولی کہیں, اللہ تعالیٰ کا کیا کہیں اسے؟ احسان جتلانے کے تعلق سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, وہ احسان نہیں جتلاتے. ان کو پتہ یہ بری چیز ہے, بری مرض ہے, اذیت بھی نہیں دیتے ہیں, ریاکاری سے بھی محفوظ ہے, اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن کیا شرک اکبر سے بھی محفوظ ہے؟ کتنی خطرناک معاملہ ہے. میں بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے, میں گن نہیں سکتا کتنی حج کتنی عمرے کی, ہر سال دو دفعہ عمرے کرتے ہیں اور ایک دفعہ حج کرتے ہیں. جب سے میں ان کو جانتا ہوں پچھلے 10-15 سالوں سے تقریبا, وہ اس سے پہلے سے کرتے آئے تھے. ہر سال ایک عمرہ کرنا ہے ربیع اول میں, دوسرا کرے رمضان میں. لیکن نصیحت کے باوجود بھی آج تک قبر کا طواف نہیں چھوڑا، مزارات پر حاضری نہیں چھوڑی، کبھی ایک مزار کی طرف، کبھی دوسری کی طرف، کبھی تیسری کی طرف، حاجت نہیں پوری ہوتی، کیسے حاجت پوری ہوگی؟ اپنے ان سارے اعمالوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ خود ہے کہ نہیں؟ 30 حج کیے ہیں، 40 حج کیے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے صف اول میں نماز پڑھتے، پہلے صف میں نماز پڑھتے، کتنی خوبصورت عمل ہے، اور اس رب کریم جل شانہ نے توفیق دی ہے کہ پہلے صف میں نماز پڑھی ہے، جہاں پر بہت سارے اچھے لوگ بھی نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اسے توفیق دی ہے، لیکن دل میں توفیق نہیں ہو رہی کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا، وہی پردے ہیں دل پر، احسان کے سب سے بڑے دشمن احسان کرنے والے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں بنا دے محض اپنے فضل و کرم سے، ہم اس لائق نہیں ہیں، اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کی توفیق ہے، اور وہی احسان کا حکم بھی دیتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اور احسان کو قبول بھی کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنا دے، ہمارے عبادات کو، احسانات کو قبول فرمائے، اور ہمیں احسان کے جتنے بھی منافع امور ہیں رب سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، ہماری امت کو شرک بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، ہمارے ذریات کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.